مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. زیاد درود و سلام پیج نمبر 6 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 20. جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1443 ہجری کے محرم شریف کی 20ویں رات ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوال کیجئے, ہر سوال کا جواب ہو بے ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائیے. بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے, مجھے آئے بائے شائع کرتا, اپنے موقع پر بلا وجہ رہتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ آج کل کے دور میں کفریہ کلمات بہت زیادہ بکے جاتے ہیں, کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کفر کلمات ہوتا کیا ہے گانوں میں, اور لوگ اپنی روزمرہ کی گفتگو میں بھی کفریہ کلمات بک دیتے ہیں اور کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اپنے ایمان سے ضائع ہو چکے ہوتے ہیں. تو امیر سنت کی بارگاہ میں سوال تھا کہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم اس سے کیسے بچیں اور عوام اس سے کیسے بچے.
بڑا نازک دور ہے واقعی, بات بات پہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بعض لوگ بکرے ہوتے ہیں کفریات. اللہ پاک ایمان سلامت رکھے. اب یہ سب علم حاصل کرنے سے ہوگا, وہ کفریہ کلمات کی معلومات یہ بھی فرض علوم میں سے اہم فرض ہے. معلوم نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے تو بکے گا, اس کو علم ہوگا تو سمجھ پڑے گی نا یہ میں کیا کہہ رہا ہوں. مثلا اللہ پاک پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے. اگر وہ اللہ پاک پر اعتراض کرے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا, کافر ہو جائے گا, کافر سے بدتر ہو جائے گا, مرتد ہو جائے گا, نکاح بھی ٹوٹ جائے گا, سارے اعمال اس کے برباد. حج کیا تھا تو وہ بھی گیا, نیک اعمال برباد, گناہ باقی ہے. اب نئے سرے سے اسلام قبول کرے, اس کفر سے توبہ کرے, مسلمان ہو اور یہ نکاح بھی دوبارہ کرے, حج بھی فرض دوبارہ ہوگا جب صاحب استطاعت ہوگا, اب دوبارہ نئے سرے سے حج فرض ہوگا. بہت نازک معاملہ ہے. تو اب یہ کون سا کفر ایسا ہے جس سے یہ سب ہوتا ہے, اس کی پھر اپنی الگ معلومات ہیں. یہ بہت نازک ٹاپک ہے. تو یہ میں نے پوائنٹ دیا اللہ پر اعتراض. اب جیسے کہ ہمارے ہم جب کسی کا انتقال ہوتا ہے نا تو اللہ پر اعتراض بعض اوقات کیا جاتا ہے. مثلا جوان موت ہو گئی تو کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ جو اس کی جوانی پر رحم نہیں آیا جو اس کو لے لیا. اب یہ وہ کفر ہے جس سے ایمان چلا جائے گا, نکاح بھی ٹوٹ جائے گا, گیا کافر سے بدتر ہو گیا, ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر نئے سرے سے مسلمان نہیں ہوگا. اس کیفیت میں اگر نکاح بھی کیا اس نے تو نکاح ہوگا نہیں, سب نئے سرے سے مسلمان ہونے کے بعد یہ کرنا پڑے گا. اس کیفیت میں حج بھی کیا تو وہ نہیں ہوگا, نمازیں پڑھی تو بھی نہیں ہوں گی. بہت نازک معاملہ ہے. اسی طرح مطلب یہ بھی کہتے ہیں یا اللہ اس پھول جیسے بچے پر بھی تجھے ترس نہیں آیا, اس کو لے لیا تجھے, یعنی بچے کی موت پر. یہ بھی اسی طرح کا کفر ہے گیا ایمان. یعنی کسی آدمی کو جو تھوڑا نیک ہو نا اور وہ فوت ہو جائے تو بولیں گے ہاں بھائی اللہ کو بھی نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بھی کفر ہے. اللہ پاک کو تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی غنی ہے, غنی من بے پرواہ, کسی کی ضرورت نہیں, حاجت مند نہیں ہو, حاجت مند ہم لوگ. یہ بھی کہا جاتا ہے نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, جلدی بلا لیتا ہے. تو واسطر حضرت نوح علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہوگا, نبی تھے. تو 1600 سال ان کی عمر ہوئی, علمن 1600 سال دنیا میں ظاہری طور پر حیات رہے. اگر اللہ کو ضرورت ہوتی نیک لوگوں کی تھی تو نیکوں کے سردار تھے, اتنا عرصہ دنیا میں کیوں رہنے دیا اس کو. یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اللہ پاک کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ کفر ہے. یہ جو بولتے ہیں نا اللہ کو ضرورت پڑی تو اس کو بلا لیا. نیک لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ کو, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اب یہ کہ یہ کتنا سوفٹ سینٹینس ہے, ہاں بھائی نیک لوگوں کی تو اللہ کو بھی ضرورت ہوتی ہے, تو دو چار ہاں ہاں کر رہے ہوتے ہیں. تو جو سمجھ کر اس بات کو ہاں کرے گا وہ بھی گیا, ایمان اس کا بھی جا چکا. کفر میں ہاں ہاں کی نا اس نے. بڑا نازک معاملہ ہے. علم اور علم نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے. پیسے کمانے کا ٹائم ہے, عمدہ غذائیں کھانے کا کام ہے, سیر و ٹائم ہے, سیر و تفریح کا ٹائم ہے, اور اب موبائل پر لگے رہنے کا ٹائم ہے, واٹس ایپ پر لگے رہنے کا ٹائم ہے, فیس بک پر ٹائم ہے لگے رہنے کا. اپنی آخرت بچانے کا ٹائم نہیں ہے, دین بچانے کا ٹائم نہیں ہے, ایمان بچانے کا ٹائم نہیں ہے. افسوس, 7 کروڑ افسوس. وہ اس معلومات کے لیے مکتبۃ المدینہ نے کتاب چھپی ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب. یہ سب کو پڑھنی ہی نہیں, گھول کر پی لینی چاہیے. یہ محاورہ ہے نا کہ گھول کر پینا, کہ اتنا اس کو پڑھے کہ یاد ہو جائے اس کو. لیکن ظاہر ہے ایک بار تو پڑھے کم از کم, پتا تو چلے کچھ, تو دو چار کفریات تو پتا چلے. سینکڑوں کفریات کی مثالیں ہیں اس میں, اس کے مسائل, اس کے احکام, پوری پوری لسٹ ہے کفریات کی. اس معاملے میں یہ یوں کفریات بکے جاتے ہیں, قرآن کے بارے میں یوں کفریات بکے جاتے ہیں, اموات کے بارے میں یوں کفریات بکے جاتے ہیں, اللہ کے بارے میں یوں کفریات بکتے ہیں, نبی کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, سیدوں کے بارے میں, عرب کے بارے میں, عربوں کے بارے میں کفریات بکتے ہیں. یہ سب اس میں معلومات کی خزانہ ہے, خزانہ. ایک کروڑوں اربوں روپے کی بھی کتاب ملتی ہو تو یہ مفت ہے. ایمان سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہے. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی عطا کردہ. اس کو پڑھے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا, بہت ہی فائدہ ہوگا. توبہ کا طریقہ بھی لکھا ہے, ایمان لانے کا طریقہ, پھر یہ کہ نئے سرے سے نکاح کرنے کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے. الحمدللہ بہت معلومات ملی ہے آپ کو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
جب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے تو دونوں فیملیز کی طرف سے جو ہے وہ بچے کے لیے سونے کی انگوٹھی, گلے کی چین اور بریسلیٹ وغیرہ بنا کر اس کو بچے کو تحفے میں دیتے ہیں. ہم نے سن رکھا ہے کہ مرد پر سونا حرام ہے, تو کیا جو بیٹا پیدا ہوا اور اس کو سونے کی انگوٹھیاں وغیرہ دی گئیں, کیا اس پر بھی یہ سونا حرام ہوگا؟
اللہ بہتر جانے. ویسے دینا پایا گیا, پہننا پایا نہیں گیا. اگر سونا کوئی پہنائے گا نا چھوٹے بچے کو, تو پہنانے والا گناہگار ہوگا. اس کو بیچارے کو کیا پتا, نابالغ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں, جیسے آپ نے اٹھایا ہوا ہے تو دودھ پیتا بچہ ہے. اب اس کو سونا پہنا ہو یا مطلب پلاسٹک پہنا, اس کو کچھ سمجھ نہیں پڑے. پہنانے والا سونا اگر پہنائے گا, انگوٹھی پہنائے گا, تو گناہگار ہوگا. سونا مطلقاً مرد کے لیے حرام نہیں ہے. جیسے سونے کے بٹن جو ہیں یہ بغیر زنجیر کے, یہ جائز ہیں. اگرچہ پہننے کا رواج نہیں ہے, یہ کتابوں میں لکھا ہے. یہ یوں ایک مقولہ ہے کہ مرد کے لیے سونا حرام ہے. یہ مقولہ یوں غلط ہے. جیسے ہمارے یہاں مقولہ ہے غصہ حرام ہے, الگ ایسا نہیں ہے. غصہ حرام نہیں ہے. غصے کی وجہ سے اگر گناہ کیا, अब वो जैसा गुनाह किया वैसा उस पर देने गए हुक्म मुरत्तब होगा। तो कुछ भी नहीं किया, गुस्सा पी गया तो ये तो सवाब का काम है, तो उस गुस्से के जरिए उसको सवाब मिलेगा। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है कि रहनुमाई फरमाए कि अवामी जुमला है, जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि ये ऐसा देखा भी गया है कि कभी कभी किसी पर एहसान करने के बाद वो उसके लिए ही परेशानी का बायस बन जाता है या बदनामी का बायस बन जाता है। दूसरा पहलू इसका ये है कि एहसान के हवाले से फवायद सवाब वगैरह वो है, तो अब किस चीज को हम ज्यादा अहमियत दें, किस चीज को देखा जाए, और इस जुमले के हवाले से भी आप इरशाद फरमाएं कि इस जुमले को आप किस तरह देखते हैं। जज़ाकअल्लाह खैरा।
किसी पर एहसान करना ये तो अच्छी चीज है, कुरान ने इसकी तारीफ की है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों को दोस्त रखता है, पसंद करता है। तो अब एक रिजाए इलाही के लिए किसी पर एहसान किया, यानी उसकी हमदर्दी, कोई ऐसा काम कर दिया उसका, उसकी इमदाद कर दी, उसको सही मशवरा दिया, रहनुमाई की उसकी किसी अच्छे काम में, तो इस तरह के एहसान की तो बहुत सारी सूरतें बन सकती हैं। तो अगर अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ किया तो सवाब का हकदार है, और अगर अपना कोई और उससे मतलब निकालना है, अब वो किस तरह का मतलब निकालना है फिर वो देखा जाएगा। नाजायज मतलब निकालना चाहता है, जैसे रिश्वत देने वाला भी रिश्वत देता है तो एक तरह से तो उसको गिफ्ट दे रहा है अपने जोम फासिद में, गिफ्ट ये वो गिफ्ट नहीं है, रिश्वत है, हराम, कतई हराम है। अब उससे काम निकलवाना होता है इसको, इसलिए ये दे रहा होता है, नाजायज काम निकलवाना या जो भी, जो फिर अपनी रिश्वत के अपने आकाम है। तो यूं मतलब वो किस तरह का एहसान किया ये है, और अल्लाह की रजा के लिए वो एहसान खालिस रजा इलाही के लिए सवाब। अच्छा, अब ये कि एहसान करने वाले के शर का जहां तक ताल्लुक है, तो वो एक तो मिसाल दे दी मैंने, इस तरह और भी के किसी को नौकरी रखवा दी, किसी को कारोबार लगवा दिया, किसी को पांव पर खड़ा कर दिया, तो बल्कि किसी को हज करवा दिया, ये भी एहसान है। फिर उसे मतलब निकालता रहे, अपना काम निकलवाता रहे, तो उसको याद दिलाता रह गया, हाजी कहलवाते हो ना, बाबा दौलत दुआ दो। तो ये क्या, वो जैसा मुक्ति शर पहुंचा रहा है, दिल आजारी है। वो कुरान करीम में है कि ला तुबतलू सदकातिकुम बिल मन्नी वल अज़ा, अपने सदकात बातिल मत करो, एहसान जताकर और ईजा देकर, बिल मन्नी वल अज़ा। तो ये एहसान जताने से किसी पर उसको ईजा का तो यहां मामला हो सकता है, किसी को एहसान जाता है तो उसको दिल दुखेगा। चार आदमी को सामने कहा किसी को, ये छोले बेचता था, आवारा घूमता था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नौकरी रखवा दी, अब मेरे सामने टेंटें करता है, क्या है एहसान जताना ही हो ना, तो ईजा देना भी हो उसके बेचारे को, कितना इसको दुख होगा। तेरा मजहबी माहौल में भी हो सकता है, आज मेरे सामने आंखें निकालता और अड़ी करता है, ये तो नमाज भी नहीं पढ़ता था, मैं तो उसको माहौल में लाया हूं दाऊद इस्लामी के, इसको ये भी नहीं पता था कि दाढ़ी सुन्नत है या वाजिब है, मैंने रखवाई है इसको दाढ़ी, आज ले मेरे सामने आके निकालता, मेरे को जवाब देता है, ये बोल बाजी भी बोलते होंगे, तो ये सारे एहसान जताना हुआ। अगर लाए भी हैं आप तो अल्लाह के लिए लाए होते तो ऐसा ना करते। एहसान जताना दीनी मामले में भी होता है, दुनियावी मामले में भी होता है, तो जहां भी एहसान जताना पाया जाए। अब बात सूरतों में एहसान जताने की इजाजत भी होती है, मिरात जिल्द 3 पेज नंबर 76, एहसान जताने की तारीफ। एहसान जताने से ताना देना मुराद है, वरना बात सूरतों में एहसान जताना इबादत है, जबकि इससे सामने वाले की इसलाह मकसूद हो। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
मेरा मेरे सनत की बारगाह में ये सवाल है, जैसा कि आजकल फ्लैट्स बने हुए हैं, ऊपर मकान आते होते हैं, फिर उसके ऊपर मकान आते होते हैं, फिर मकान आते होते हैं, तो एक फ्लैट ऐसा है जिसके नीचे मस्जिद है और ऊपर कमरे वगैरह हैं, वॉशरूम वगैरह हैं और लोग रहते हैं, तो क्या ये नीचे मस्जिद का होना और ऊपर कमरे वगैरह का होना, वॉशरूम वगैरह होना, इस मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं? ये तो शायद फरमा दें,
कोई हर्ज नहीं इसमें। ये तो यूं तो मतलब इमारत में हर मुसलमान का, कौन सा मुसलमान जिसके घर में कुरान करीम तशरीफ फरमाना हो, तो एक फ्लैट पर जैसे कुरान करीम है, ऊपर दूसरे फ्लैट बने हुए हैं, उन्होंने सब कुछ बना हुआ है जो आप फरमा रहे थे, तो ये इसको बेद भी नहीं कहते। बेद भी का दारो मदार उर्फ पर भी होता है, तो इस पर उर्फ है, हर घर में होता है। जैसे अब मैं यहाँ हूँ, ऊपर मचान पर हूँ, मस्जिद शरीफ का निचला हिस्सा जो है, इसमें भी कुरान करीम तशरीफ फरमा होंगे, तो इसको बेद भी नहीं कहेंगे कि उर्फन इसमें कोई हर्ज नहीं। मस्जिद में तो मंजिलें होती है ना, नीचे बहुत सारे कुरान शरीफ तशरीफ फरमा होते हैं, लोग ऊपर की मंजिल पर नमाज पढ़ रहे होते हैं। सल्लू अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद।
मेरा सवाल यह है कि मेरे घर में बहुत सी बीमारियां आती हैं, मेरे घर में अक्सर कोई ना कोई बीमार रहता है, मुझे क्या करना चाहिए जिससे मेरा घर बीमारियों से महफूज रहे?
अल्लाह पाक आफियत नसीब फरमाए, आपके घर में बीमारियां परेशानियां दूर हों, राहतों आसाइशों का सिलसिला हो, सब कुछ रिजा इलाही के मुताबिक ये सब होता रहे। इसमें ये देख लिया जाए कि घर में बाज़ोकात के अक्सर गुनाहों का सिलसिला होता है, नमाजें नहीं पढ़ी जाती, वह बेनमाजी होते हैं। फिर ये क्या टीवी पर गुनाहों भरे चैनल चल रहे होते हैं, डांस हो रहे होते हैं, गाने बज रहे होते हैं, अब इस रहमत के फरिश्तों का सिलसिला होगा तो आदमी गौर कर ले, तो गुनाह ही गुनाह होते हैं। जिस घर में तिलावत कुरान होती हो, नमाजें पढ़ी जाती, दुरूद सलाम पढ़ा जाता हो, उसमें ज़ाहिर रहमतों का नुज़ूल होता है, वरना फिर आफतें मुसीबतें। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम फरमाए, तो आप अपने घर का जायजा ले लें, घर की अगर गुनाहों भरे सिलसिले, गुनाहों से घर को साफ करें, सफाई करें, गुनाहों भरे सिलसिले अगर प्रोग्राम चलते हैं तो वो प्रोग्राम भी बंद करें। मदनी चैनल अल्लाह तौफीक दे तो सिर्फ मदनी चैनल चलाएं, इसको कोई भी गुनाह वगैरह चैनल नहीं कहेगा, इसमें जरा के दिन की बातें होती हैं, दिन की तालीम होती है, नातें पढ़ी जाती हैं, तिलावतें की जाती हैं, कुरान पाक की तफसीर होती है, हदीस पाक के दर्स होते हैं, इसमें सुन्नतों भरे बयानात होते हैं, अल्लाह की रहमत से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंशाल्लाह आपका घर जो है ना वो मुसीबतों से आफतों से पाक होगा इंशाल्लाह। और इसके लिए अमल भी रूहानी पेश करता हूँ। फज्र की दो सुन्नतों और जोहर मगरिब और इशा के फर्जों के बाद वाली दो सुन्नतों में सूरतुल फातिहा के बाद कुरान करीम की आखिरी छह सूरतें इस तरह पढ़िए। पहली रकअत में सूरह फातिहा के बाद सूरतुल काफिरून, सूरतुन नस्र, इजा जा अली और सूरतुल लहब तब्बत यदा ये, और दूसरी रकात में सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़िए। हर सूरत की इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़िए, इंशाअल्लाह ये के बीमारियां परेशानियां नफ्सियाती असरात टेंशन डिप्रेशन जिन्नात के असरात जादू नजरे बद्र बंदिशें वगैरह जो है ना इनका खात्मा होगा इंशाअल्लाह, ये दूर हो जाएंगी ये तकलीफें अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा ये जो मैंने सूरतें बयान की तो कभी कभी ये सूरतें तर्क करके कोई और सूरत पढ़ लीजिए। मकतबतुल मदीना की मतबूआ बहार शरीयत जिल्द अव्वल पेज नंबर 548 पर मसला नंबर 30 है सूरतों का मुअय्यन यानी फिक्स कर लेना कि इस नमाज में हमेशा वही सूरत पढ़ा करे, मकरूह तंजीह है नापसंदीदा, मकरूह है ये लिखा है इससे मुराद है मकरूह तंजीह नापसंदीदा। मगर जो सूरतें अहादीस में वारिद हैं ان کو کبھی کبھی پڑھ لینا مستحب ہے، مگر مداومت یعنی ہمیشہ یہ نہ کرے کہ کوئی واجب نہ گمان کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم.
کیا منہ بولی بہن کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے بات کر سکتے ہیں؟
منہ بولی بہن سے بھی پردہ ہے، اور دوسری عورتوں کے مقابلے میں زیادہ سے احتیاط کرنی ہے کہ دوسری عورتیں جو عام ہوتی ہیں ان سے آدمی جلدی وہ فری نہیں ہو سکتا، اور وہ گناہ بھرا معاملہ اس سے جلدی نہیں ہوگا. جتنا منہ بولی بہن سے اگر فری، جیسے دیور بھابھی حدیث پاک میں فرمایا دیور موت ہے، وہ آپس میں فری شپ زیادہ بھی ہوتی ہے نا، خطرہ زیادہ ہوتا ہے دیور بھابھی کا گناہ کرنے کا. عام آدمی جلدی آپس میں میل نہیں کھاتے، ان کی اتنا ترکیب نہیں بنتی، اس لیے وہ بھارت تو یہ زیادہ اس سے پردہ کرنا ہوگا، کرنا چاہیے. منہ بولی بہن، منہ بولی بیٹی، ماں کوئی عورت بنا لے منہ بولا بیٹا، یا لڑکی بنا لے منہ بولا باپ، اس سے پردہ ختم نہیں ہوتا. پیر مریدنی کا بھی پردہ ہے، اگر کوئی پیر صاحب مائنس صاحب ایسا ہے کوئی جو مریدنیوں سے ہاتھ چمواتا ہے یا مریدنیوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر بے پردگی سے لگا ہوا ہوتا ہے، اگر بے پردگی پائی جا رہی ہے، ایسا انداز ہے اس کا بے پردگی والا، وہ تو پیری مریدی کے قابل بھی نہیں ہے نا. تو یہ تو ہو رہا ہے نا اس دور میں، تو کیا نہیں ہو رہا. پاؤں دبوانے کا بھی کبھی کبھی سنا ہو آپ نے، سب غلط ہے. پیر مریدنی کا بھی اسی طرح پردہ ہے جس طرح نا محرم سگی بیٹی ہے تو اس کا تو ویسے پردہ نہیں ہے، مریدنی ہو یا نہ ہو، ہو تب بھی پردہ نہیں ہے، ہاتھ بھی چوم سکتی ہے اپنے والد کا جو اس کا پیر ہے. لیکن عام عورت جو ہے وہ اپنے پیر صاحب کا ہاتھ نہیں چوم سکتی، نہ پیر صاحب چموا سکتے، چموائیں گے تو گناہ کروں گے، چومے گی تو گناہ کروں گے. وہ ہے ایک صورت کہ وہ ایسا بڑھاپا کہ جھریاں پڑ گئی اور کری منظر بالکل، یعنی ایسا ضعیف کہ جس کو نکاح کی آرزو ہی نہیں، ختم ہو گیا بالکل. اور اب یہ کہ وہ جو ایک لذت ہے مخصوص، اس کا تصور دونوں طرف نہیں ہے، تو ایسے ایسوں میں پھر پردہ نہیں ہے. ایسی بوڑھی عورت سے پردہ نہیں ہے، ایسے بوڑھے مرد سے پردہ نہیں ہے، تو پیر بھی شرط نہیں ہے. وہ یہ بہت دور جا کر بنتی ہیں، عام بوڑھے ایسے نہیں ہوتا. میں 70+ ہوں، مگر الحمدللہ میں اس میں نہیں ہوں، اس کیٹیگری میں جو میں نے بتائی، نہ وہ میں کریم منظر ہوں، وہ صورتیں نہیں ہیں، مجھ سے پردہ ہے. تو اگر ایسا کوئی 100 سال کا بھی میری طرح کا بوڑھا ہے، اشاش بشاش جیسے، اور وہ یہ چیزیں ہیں اس میں، تو اس سے پردہ رہے گا. پر 60 سال کا ایسا بوڑھا ہو گیا، بالکل اس کی آرزو چلی گئی، جو 60 سال میں تو بوڑھا ہو جاتا آدمی. شرط وہ ہے جو میں نے بیان کی، یہ سب میں پائی نہیں جاتی شرط، پتہ نہیں چلتا کہ آیا اس میں کیفیت ہے یا نہیں ہے، اس لیے دور بڑا نازک ہے. کہیں بوڑھے شیر کی وہ حکایت بیان کی جاتی ہے نا، کہ شیر بوڑھا ہو گیا، شکار کر نہیں پاتا تھا، تو اب یہ کہ یہ تو پڑ گیا، تو کوئی کوئی جانور ہمدردی میں جاتا تھا شیر کی تیمارداری کے لیے، تو کوئی جاتا تو اس کو کھا لیتا تھا. تو اس طرح باریاں مقرر دی کہ روز روز جائیں اور ہمارا جو بادشاہ اس کی ہمدردی کریں، عیادت کریں. تو ایک بار اب لومڑی کی باری تھی، لومڑی چالاک جانور مانا جاتا ہے، تو اس نے وہ دور سے عیادت کی، تو بوڑھے شیر نے بڑے نرمی سے کہا کہ قریب آ کر، بیمار ہوں بوڑھا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ جانوروں کے تمہارے پاس آنے کے نشانات پاؤں کے تو ہیں، واپسی کے نشانات نظر نہیں آتے. اگر واپسی پیٹ میں داخل ہو جاتا ہو آنے والا، مجھے پیٹ میں داخل ہونا نہیں ہے، دور سے کہتا. یہ اس طرح کی حکایت ہے مسلم شریف میں، کہ مطلب دھوکے سے ہوشیار رہنا، ہوشیاری سے کام کرنا ہے، اور اپنا جان وال جوکھوں میں نہیں ڈالنا. تو بعض اوقات بوڑھے بھی خطرناک ہوتے ہیں، اس لیے وہ دور بڑا نازک ہے، لباس خضر میں، یہاں سینکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
علی محمد. آج کل اولاد خود مختار بننا چاہتی ہے اور والدین ان کو کیسے سمجھائیں؟ تو والدین کو کیسے سمجھائیں کہ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے، لہذا تم ابھی خود مختار ہونے کی باتیں نہیں کرو.
اصل وہ بعض اوقات اسے کہانیاں ہوتی ہیں، تربیت کرنا نہیں آتی ماں باپ کو، جھاڑ 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 کے وہ اولاد کو بعض اوقات باغی بنا دیتے ہیں. وہ خود مختار کا وہ سرکش ہو جاتا، وہ قابو میں نہیں آتا. جب تک شادی کرنی ہے اس کو تو میٹھا میٹھا بن کے رہتا ہے، پھر شادی ہو گئی پھر یہ جا وہ جا. ایک بہت پرانا قصہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک نوجوان تھا، آتا جاتا تھا. وہ بیچارہ بولتا تھا کہ میری ماں بیچاری کام کرتی، اپنے ہاتھوں سے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، بیچاری کاش شادی ہو جائے، کوئی خدمت کرے ان کی بہو آ کر اور وغیرہ. پھر شادی ہو گئی، حالات ایسے ہوئے کہ پھر ماں کو ٹاٹا کر کے اس نے الگ گھر بسا لیا اپنا. اب خدا جانے کیا کہانی ہوگی آپس میں ساس بہو کی، ہو سکتا ہے جنگ عظیم چھڑ گئی ہو اور بیچارہ تنگ آ کر اس کا ارادہ بدل گیا ہو. تو ہوتا ہے، مطلب دونوں طرف سے ہوتا ہے، لیکن بیٹے کو ماں باپ کے قدموں سے لگا رہنا چاہیے. ماں باپ اگرچہ سختی کرتے ہیں، کچھ مطلب ہے مطلب کمزوری، پھر بھی اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو نہ چھوڑے. مشورہ میں یہی دوں گا، اگر اولاد یوں نرمی کرے گی قدموں میں رہے گی تو اگر ماں باپ میں سختی ہے بھی تو کب تک؟ سختی کی بھی وجہ ہوتی ہے بعض اوقات کہ اولاد بھی ایسا ناک میں دم کر دیتی ہے کہ پھر گھوم جاتی ہے، والدین کی بھی وہ غصہ کرتے ہیں. یہ کہ ایسے حالات ہی پیدا نہ ہونے دیں. اگر آپ جیسے آپ کی ماں یا باپ کوئی آئے، آپ احتراماً کھڑے ہو جائیں، یہ کام اگر سنبھال لینا. کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا ہوگا الا ماشاءاللہ، کوئی کوئی کھڑے ہوتے ہوں گے، لیکن ہمارے یہاں ایسا ماحول ہے نہیں. کھڑا ہو جائے، ہاتھ باندھ کر یوں کر کے کھڑا ہو جائے، جیسے کہ بھائی امام صاحب آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں نا، پیر صاحب آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، علامہ صاحب آتے ہیں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، خطیب صاحب آتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ابو آئے تو یوں تو یوں بیٹھے ہوئے. ابو کو کوئی مطلب آپ گھاس ہی نہیں ڈالتے بےچاروں کو، لفٹ ہی نہیں کراتے. والدین کا احترام تعظیم یہ مستحب ہے، ثواب کا کام ہے، چاہے شیوڈ ہو چاہے بے نمازی ہو، یہ ان کا فعل ہے، کیونکہ آپ کے ماں باپ ہیں اس لیے ان کا احترام کرنا ہے. یہ اگر آپ یہ وظیفہ شروع کر دینا، ماں آ رہی ہے تو بیٹی بھی کھڑی ہو جائے بیٹا بھی کھڑا ہو جائے، پہلے سے موجود ہے. تو باہر سے آئے السلام علیکم ہاتھ چوما، تو کیا وہ ہاتھ آپ کے منہ پہ نہیں مار دیں گے، وہ آپ کے سر پہ لائیں گے، یوں کریں گے، میرا بیٹا جیتے رہو، سوا سو سال تجھے اللہ زندہ رکھے بیٹا، اللہ تجھے سات حج نصیب کرے. اب آمین آمین کہتے رہے، نہ غصہ نہ جھگڑا نہ خود مختاری نہ سرکشی. اب مجھے بھی بولنا آتا ہے ظاہر ہے، کرے کون اس پر عمل؟ یہ اگر کر لے نا تعظیم ماں باپ کی، جو کہ ماں باپ کا حق ہے. ہاں بالکل، وہ آپ ان کا ادب کریں گے، ان کا حق ہے، تعظیم کریں آپ ان کا حق ہے، یہ حق ان کو دیتے ہیں. اللہ کرے گا تو جھگڑے ختم ہو جائے، اگر ان کا غصہ ہوگا بھی تو آگے پیچھے ہو جائے گا. ایسا سعادت مند بیٹا ہے میرا، جب دیکھو ہاتھ چومتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کبھی پاؤں بھی چومتا ہے میرے. ہاں پاؤں بھی چومنے چاہیے. ماں کے بارے میں تو خاص کر کے وہ بہار شریعت میں لکھا ہے نا، جس نے والدہ کے قدم چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا. چوکھٹ مانے دروازہ، دروازے کی چوکھٹ ہوتی ہے، وہ جنت کی چوکھٹ کو چوما. تو یہ کہاں اپنے سے ہوتا ہے، اپنے نگران کے تو موبائل لکھا چومے گا، لیکن ماں کے پتا نہیں چومے گا کہ قدم چومے گا کہ نہیں. یہ کہ چومنا چاہیے تو انشاءاللہ اس طرح بھی ماحول بہت اچھا ہو جائے گا، اور وسوسے کافی دور ہو جائیں گے. بلکہ یوں اگر کچھ 19-20 تھا بھی کہ یہ کہاں ان لوگوں میں چلا گیا مولاناؤں میں, تو یہ ذہن صاف ہو جائے گا کہ یہ پہلے تو تڑاک کرتا تھا اور اب آپ جناب سے بات کرتا ہے, پہلے زور زور سے بولتا تھا, اب تو اتنا آہستہ بولتا ہے کہ کبھی کبھی بولنا پڑتا ہے کہ بھائی ذرا کیا کہا, اتنا بادب ہو گیا جب دیکھو یوں کھڑا ہو جاتا ہاتھ بند کر, پہلے تو یوں کرتا تھا اب یوں کرتا ہے, اتنا فرق پڑے گا دعوت اسلامی کی بھی نیک نامی ہوگی. اچھا اچھا بیٹا وہاں یہ سیکھتا ہے تو, بالکل تو جایا کر. وہ والد کہے کہ مجھے بھی کبھی کبھی لے جائے کر, میں بھی آؤں گا. ایسی دعوت اسلامی کے لوگ اتنے اچھے ایسا سکھاتے ہیں تم کو, تم جیسے سرکش کو مطلب میں نے کہ تابع دار بنا دیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, سلطان جو جہان صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, جس نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے اس کے لیے صبح ہی کو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, اور ماں باپ میں سے ایک ہی ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے, اور جس نے اس حال میں شام کی کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ پاک کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے صبح ہی کو جہنم کے دروازے کھل جاتے ہیں, اور ماں باپ میں سے ایک ہو تو ایک دروازہ کھلتا ہے. ایک شخص نے عرض کی اگرچہ ماں باپ اس پر ظلم کریں, فرمایا اگرچہ ظلم کریں. اللہ اکبر, آپ نے دیکھا تین بار ارشاد فرمایا, چاہے ماں باپ ظلم کریں مگر ان کی فرما برداری کرنی ہے. لیکن شریعت کے معاملے میں, شریعت کے خلاف اگر ماں باپ کوئی حکم دیتے ہیں تو نہیں مانیں گے. ماں بولتی ہے بیٹا داڑھی مت رکھ, ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں رکھی ہے, باپ بولا نہیں ابھی تو ملا بننے کی ضرورت نہیں ہے داڑھی اتار دو, تو نہیں ماننی. جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے, مارا ماری اڑا اڑی نہیں کرنی, آنکھوں سے جواب دینا کہ یہ آقا کی سنت ہے. میں باپ بولے گا اچھا اچھا بیٹا رو مت, میں بھی رکھ لیتا ہوں. ایسا ماحول بنایا آپ کے ہاتھ میں. دوبارہ لے کے جو جائز صورت ہے, جائز معاملات ہیں, اس میں ماں باپ کی فرما برداری کرنی ہے آپ نے, انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا دونوں جہاں میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
ایک تعداد ہے امیر سنت سرزے کے جو دعوت اسلامی سے محبت تو کرتی ہے مگر قریب نہیں آتی. کیسے قریب آئیں اور کس طرح دعوت اسلامی کے ذریعے اپنی قبر و آخرت کو بہتر بنائیں, اس تعلق سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
اب محبت کرنا آپ عمل کرواتے ہیں نا. اب بعضوں کا بس وہ ذہن یہ ہوتا ہے کہ اپنے سے یہ ہو نہیں سکتا. شیطان نے اس قدر مطلب ذہن جو ہے اس پر وہ قبضہ جمایا ہوتا ہے کہ بولے گا یار اپنے سے فجر میں تو اٹھا نہیں جاتا ہے. یہ بولیں گے فجر کی نماز میں سدائے مدینہ لگاؤ, یار اپنے کیسے لگائیں گے, خود ہی نہیں اٹھتے, باقی چار پڑھ لیتے ہیں. یہ بولیں گے کہ بھائی وہ داڑھی رکھو, اپنے کیسے داڑھی رکھیں گے, تو ماحول ایسا اپنا. تو یہ بولیں گے یوں یوں یوں, یہ تو اپنے سے ہو نہیں سکتا, جنت میں جانا ہے تو جانا ہے. اب جنت میں جانا ہے تو کرنا پڑے گا نا. اچھا کسی ملک میں جانا ہے تو ویزا لینا پڑے گا, ویزے کے بغیر تھوڑی جا سکتے. تو یہ سارے پروسیجر دنیا میں مثالیں تو موجود ہیں کہ یہ یہ یہ, یہ کرنے کے لیے یہ یہ, یہ, یہ کرنا ہوتا ہے. تو جنت میں جانے کے لیے تو کچھ کرنا تو ہے نا, جنت میں جانا ہے تو کرنا پڑے گا. نماز جنت کی کنجی ہے, تو نماز تو پڑھنی نہیں ہے, جنت میں بھی جانا ہے تو یہ تو جمے گی نہیں نا بات. تو نماز, یہ میں نے ایک مثال دی, تو اور بھی عمل, لیکن ہمارے یہاں کوئی ڈنڈا مار کے نمازی نہیں بنایا جاتا, لٹھ لے کر داڑھی نہیں رکھوائی جاتی. ہمارے یہاں ترغیب ہوتی ہے, ترغیب وسائل بیان ہوتے ہیں, نہ پڑھنے کے نماز نقصانات بیان کرتے ہیں. ہم مارتے نہیں ہیں کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا, مرغا بن جا. تو مرغا کہاں بنے گا, اپنے کو بکرا بنا دے گا, لڑائی کر دے گا. تو ہم تو ہمارا کام نیکی کی دعوت, اس کے لیے نرمی کے بغیر گرمی وہ حکم کرے, اور جو اس کے پھر اپنے کام ہیں, ہم عوام ہیں, ہم لوگ صرف نرمی کے ذریعے نیکی کی دعوت. اگر کوئی ہم میں بھی سختی کرتا ہے تو یہ اس کا قصور ہے, اس فرد کا قصور ہے. ہم نے نہیں کہا کہ سختی کرو, پکڑ پکڑ کے کان پکڑ کے نماز کے لیے لاؤ, بھاگنے مت دو, اس کو باندھ کے رکھو, ایسا نرمی سے فضائل بیان کرتے ہیں. تو ایک تعداد ہے شاید ہزاروں, ہو سکتا ہے لاکھوں, جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے, ہم نماز پڑھتے ہیں, داڑھی نہیں رکھتے تھے, تصور نہیں تھا ایک دور میں. جب میں نے داڑھی رکھی تھی کسی دور میں تو مجھے پتا ہے نوجوانوں میں ایک میں مطلب عجیب لگتا تھا, داڑھی رکھی تھی. اپنے قریب کی بات کرتا ہوں جو قرب و جوار کی, تو کوئی داڑھی والا نظر نہیں آتا تھا جنرلی, بڑے بوڑھے رکھتے تھے, جوان مشکل تھا. تو یہ کہ ایک دور تھا, پھر اللہ نے دعوت اسلامی کی نعمت عطا کی, آج ہزاروں لاکھوں داڑھی والے دعوت اسلامی میں نظر آ رہے الحمدللہ. کوئی بھی نہیں بولے گا کہ ہم نے اس کو مارا یا دھمکی دیا, گن پوائنٹ پہ داڑھی رکھوائی. ترغیب ترغیب. تو اس طرح جو نہیں آتے نا قریب, ان کو بھی پیار محبت سے ہم ترغیب دیں گے, ہم سارے ایک ایک ہدف لے لیں کہ بھائی اس پر میں نے کوشش کرنی ہے, اس پر میں نے انفرادی کوشش کرنی ہے, اس کو میں نے ماحول میں لانا ہے. تو یہ سارے ہمارے جو لاکھوں عیسائی بھائی جو ویسے آلریڈی ماحول میں ہیں, یہ اگر ایسوں پر کوشش کریں گے نرمی کے ساتھ اور بغیر کسی دنیاوی مفاد کے, محض اللہ کی رضا کے لیے, یہ ہمارے لاکھوں اللہ چاہے گا تو کروڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ ہماری کوششیں جن پر کم ہوتی ہیں تو بعض اوقات وہ بھی ماحول میں کم آتا ہے. کوشش بڑھ جائے نا, ایک بار کہا, دو بار کہا, تین بار کہا, یہ کب تک ناپ کہے جائے گا, کب بھی تو آ جائے گا, تو آ جائے گا, تو انشاءاللہ تو آ جائے گا. اسی مدنی بہاریں بھی آپ نے ہو سکتا سنی ہوں گی کہ جس میں کہ ایک بار آتے ہیں تو وہ پہلے نہیں آتے تھے, نہیں آتے تھے, نہیں آتے تھے, پھر جب آئے دل چوٹ کھا گیا اور الحمدللہ نمازی بن گئے. کوشش السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش میری طرف سے ہوگی, تکمیل اللہ پاک کی طرف سے ہوگی, اللہ پاک اس کو پورا کر دے گا چاہے گا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی کفریہ کلمہ مت دے تو کیا ہم اسے بول سکتے ہیں کہ تم کافر ہو گئے ہو, دوبارہ کلمہ پڑھو, برائے کرم رحم نہ فرما دے, جزاک اللہ خیرا.
اب کوئی عالم دین ہے اور اتنا اس کو سمجھ پڑتی ہے کہ یہ واقعی ایسا کفر بکا ہے, التزام کفر ہو گیا ہے اور وہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے, اس کو اگر کنفرم ہے وہ اس عالم کو, وہ عالم ضرور اس سے یہ کہیں. جبکہ کوئی فتنہ وغیرہ نہ ہوتا ہو, حسن نے غالب ہو کے مان جائے گا, پھر تو بولنا واجب ہو جائے گا. تو یہ کہ وہ تو عوام الناس تو خود اپنی سدنی ہوتی, یہ کیا طے کریں گے کہ یہ کون سا کفر ہے, کفر کی اقسام بھی نہیں پتا ہوتی اور واقعی یہ کفر ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات سبقت لسانی ہو جاتی ہے, آدمی کہنا کچھ چاہتا ہے, زبان سے نکل کچھ چاہتا ہے, وہ پتہ ہی نہیں ہوتا اس کی صورت ہے نا. تو یہ کہ عوام الناس کو چاہیے کہ علماء سے معلوم کریں کہ یہ کسی نے ایسا کہا, جبکہ وہ حفظے پر بھی اعتماد ہو, ورنہ وہ کہا کچھ ہوگا اور آپ جاتے جاتے کوئی گڑا آئے گا, وہ گڑے کو عبور کرنے جائیں گے تو کچھ کا کچھ ہو جائیں گے, بھول جائیں گے. اسکوٹر پہ جا رہے ہیں, اسپیڈ بریکر آئے گا تو پہلے کچھ ذہن میں تھا, آپ کچھ نکل جائے گا, وہ جا کے عالم صاحب سے پوچھیں گے, تو آپ جو پوچھیں گے وہ جواب دیں گے اور آپ اس پر حکم لگا دیں گے. تو یہ سب نازک معاملات ہیں, کسی پر کفر کا حکم لگانا یہ آسان نہیں, 100% کنفرم جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک کسی کو کفر کا حکم نہیں لگائیں گے. بعضوں کا جملہ کفریہ ہوتا ہے, کہنے والا کافر نہیں ہوتا, اس کی بھی صورتیں ہوتی ہیں. یہ ہے کہ یہ نازک ٹاپک ہے, یہ سوال شروع میں آیا تو میں نے اس پہ بیان کیا, لیکن میں ڈرتا ہوں اس ٹاپک پر بیان کرنے, سننے والوں کا کوئی دھندڑا ہوتا نہیں ہے. گھروں میں سنتے ہیں تو کوئی چائے پی رہا ہے, کوئی پانی پی رہا ہے, وہ سن رہا تو اچانک پیچھے سے پپو لپٹ جاتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اس کو جھاڑ رہا ہے, وہ سن رہا ہے, پھر کچھ پسندیدہ بات آئی تو کسی کو جلدی جلدی آ, دیکھو کیا بول رہے ہیں, اب وہ جو بولتے تھے وہ آگے نکل گئے, ادھوری کانے میں گئی, ادھوری دماغ میں چڑھی, اور پھر کیا کا کیا ہو گیا, کفر کا اسلام, اسلام کا کفر ہو سکتا ہے. اس لیے مطلب جب اس طرح کی باتیں سنے, دین کے احکام سنے, تو پھر سارے کام کا چھوڑ کر بندہ یکسوئی کے ساتھ سنے تو مطلب سمجھ میں آئے گا. اس لیے وقت है, बहुत नाजुक टॉपिक, और ये मदनी चैनल पर अब सवाल किया उस, तो मैंने जवाब दिया, लेकिन ये कह ये रिस्की होता है, सबको इतनी समझ नहीं होती, तो इसलिए वो नाजुक कुफरियात का मामला बड़ा नाजुक। फुलाबाद को उसने कुफर कहा था और मैंने ये कहा हो कि कुफर नहीं है, और उसको लग गया कि कुफर कहा था, ये जाकर चार आदमी को बोलेगा, इसमें किसी आलिम को भी बोलेगा कि यूं मदनी चैनल बोला था, तो वो फिर हो सकता है बगैर तहकीक के मुझ पर बरस पड़े। अच्छा, इसको कुफर कहा था इसने, फिर ये मुझे जो भी फिर वो लकब दे, है नाजुक मामला, अल्लाह पाक आफियत नसीब। कुफरिया कलमात के बारे में सवाल जवाब, ये किताब पढ़े, फिर कोई बात नहीं समझ आती तो किसी मुफ्ती के पास जाकर समझ ले। ये दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत मसलन है आपके पास, रहनुमाई से हासिल कर ले। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद।
ये मेरा सवाल है जनाब अली के, ये दज्जाल जो है ये खुदाई काम किस तरह करेगा, ये मुर्दे जिंदा कर देगा, पूरे मगरब की सरहद पलटाएगा, यानी खुदाई काम किस तरह करेगा, कौन इसको, कितनी ताकत इसको कहाँ से मिलेगी?
खुदाई काम करेगा ये ना कहा जाए, खुदाई काम क्या करेगा, ये खुदाई करेगा, ईमान होगी, खोद डालेगा सबके ईमान, जिस जो इसके हाथ में आएगा, जिसको अल्लाह बचाएगा उसे नहीं खोद पाएगा। ये असल शोबदेबाज होगा, जादू के करिश्मे दिखाएगा, शोबदा, तो ये शोबदे दिखाएगा, सब्जा उगाएगा, मीह बरसाएगा, मुर्दे जिंदा करेगा, जिंदों को मार डालेगा, तो इसका जिसमें बस चलेगा, तो इस तरह के काम ये दिखाएगा। तो कुछ ऐसे ढीले ढाले मुसलमान जो बोलेंगे यार अपने को कुछ नहीं होता, जैसे आजकल बोलते ना यार सुनो सबके, करो अपनी इस बद मजहब की तकरीर सुन लो, उस बद मजहब की सोबत में चले जाओ, तो ये बोलते अपने को कुछ नहीं होता, हमारा ईमान पक्का है, और फिर ये कि वो ईमान दे बैठते हैं तो पता भी नहीं चलता कि मरने के बाद ही पता चलेगा ईमान गया का। किसी की बद मजहब की सोबत से तो कोसों दूर भागना चाहिए, तो गली से भी नहीं गुजरना चाहिए। हम भले अपनी सुन्नियत भली, अपना मसलक भला, सुन्नत वाले पर ये इसको समझने की कोशिश करें। तो खैर, तो यूं मतलब वो बोलेंगे हम तो बहुत पक्के हैं, हमें कुछ नहीं होता, तो वो दज्जाल तो खाली देखने जाते हैं, दज्जाल भला करता क्या है, तो वो दज्जाल का तमाशा देखने जाएंगे, दज्जाल को देखने जाए करता क्या है, वो जब मीह बरसाएगा या बारिश बरसाएगा, सब्जा उगाएगा और ये सब ये शोबदे दिखाएगा ना, तो ये ढीले ढाले मुसलमान, पहले मुसलमान थे जो ढीले डाले, अब ये देखने गए थे, अब इसकी मुसीबत में फंस जाएंगे, ये सही तो है, यही तो खुदा है, तभी तो ये कर रहा है सब, तो इसलिए मतलब इससे कि उल्टे सीधे लोगों की तकरीरें, खिताबात, ये सोशल मीडिया के ये क्लिप्स वगैरह बद मजहबों के जायज भी नहीं है देखना, हाँ ईमान का खतरा होता है बाजू का, तो आप अपने को तो पूरा इस्लाम तो पता ही नहीं है ना, पूरी बातें तो पता नहीं है दीन की, तो वो बोले हमको यार ये सही लगता है, वो फिर ये कि इसका लिंक भी बाजूगात होता है इतने से क्लिप का, फिर उस पर जाएगा तो पूरी तकरीर सुनेगा तो खुदा जाने क्या 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 हो जाए। वो सोशल मीडिया तो आजकल ईमानों पर जैसा तैसा वार कर रहा है, और लोग धड़ाधड़ हो सकता है गुमराह हो रहे होंगे, अल्लाह हम सबका ईमान सलामत रखे। सिर्फ उलमा अहले सुन्नत को सुनिए, आशिकान तो बोलूंगा दावत इस्लामी का दामन पकड़ा है तो छोड़िएगा मत, दावत इस्लामी के माशाल्लाह बेशुमार क्लिप वायरल होते रहते हैं, पूरी वेबसाइट अपनी बनी हुई है, इस पर इतना मवाद है कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, अब इसको सुनते पढ़ते पूरा नहीं हो सकेगा, तो इधर उधर काय को जाते हैं, जब आपके पास सब कुछ है तो फिर इधर उधर क्यों जाते हैं, इधर उधर का टेस्ट नहीं करें आप फंस जाएंगे, खुदा ना खास्ता ईमान चला जाएगा। एक वाक्य याद आ रहा है कि वो एक नौजवान आया बेचारा रोता था, इसका कोई अजीज वो इसी तरह वो कुछ नेट के चक्कर में उसने कुछ ऐसी चीजें पढ़ ली कि उसका जहन देहरियों वाला हो गया, देहरिया मैंने खुदा का मुनकर, वो बेचारा रो रहा था कि ये तो मुर्तद हो गया, जो इतना इल्म था कि वो मुर्तद हो गया, वो खुदा का इनकार करेगा तो अब थोड़ी बोलेंगे कि वो मुसलमान है, तो मैंने कहा ये मेरे पास ला सकते हैं, तो नहीं नहीं वो आपके पास कहाँ आएगा, कई साल पुरानी बात कर रहा हूँ, यही ये जदीद टेक्नोलॉजी इसने तबाह किया उसको, ऐसे तो पता नहीं कितना होगा वो खून कर देता होगा, ईमान होगा, इसलिए मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि मेहरबानी करके अपने माहौल में रहे, आगे पीछे ना हो, تھوڑا اس کا چکھ لیا تھوڑا اس کا چکھ لیا تو مر جاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیس بک پیج پر سوال ہے, میں نماز کا پابند بننا چاہتا ہوں, کوشش بھی کرتا ہوں مگر کچھ دن بعد بہک جاتا ہوں, کیا کروں؟
نوکری میں پابندی ہوتی ہوگی, اس میں بہک جاتے ہیں, نہیں بہکتے ہوں گے, ٹھیک ہے؟ دکان پر کبھی جاتے ہوں گے, کبھی تالا ڈال دیتے ہوں گے, بہک جاتے ہوں, نہیں دکان بھی. اچھا کھانے میں تین ٹائم ہونے ہو تو پانچ ٹائم کھاتا ہوں, ایک ٹائم بھی قضا نہیں, نہیں پانچ کا چھ ہو سکتا ہے, چار نہیں ہو سکتا. یہ سب میں جب استقامت ہے تو نماز میں کائے کو نہیں ہے؟ نماز میں بھی استقامت ہونی چاہیے, اور اس کے لیے فیضان نماز اس کتاب کا مطالعہ کریں, نماز کے فضائل پڑھیں, نہ پڑھنے کی جو عذابات ہیں وہ پڑھیں, پھر نمازیوں کی صحبت میں رہیں, دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی صحبت میں رہیں, انشاءاللہ نمازی بن جائیں گے, مدنی قافلوں کے مسافر بنیں, نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں, تو اللہ نے چاہ تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا, نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ پکے. اللہ استقامت نصیب فرمائے ہم سبھی کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
فیس بک کے ذریعے سوال آیا ہے کہ تحدیث نعمت کے لیے کیے ہوئے احسان کو بیان کرنا جائز ہے, یعنی کسی پر احسان کیا اور اب تحدیث نعمت کے لیے وہ بیان کرنا چاہے؟
کسی کو اگر کہنا چاہے, یعنی کہ اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا, اللہ کا شکر ہے کہ فلاں میں نے کام کیا, انما الاعمال بالنیات, اگر واقعی یہی ہے کہ اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہا ہے, تو ایذا کا اس میں پہلو نہیں ہے نہ ریا کا پہلو ہے, جائز تو ہے.
کسی پر احسان کیا ہے اور آپ نے دوستوں کو بتا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے میں نے فلاں کا یہ کام کیا ہے, فلاں کا یہ کام کیا, یہ تحدیث نعمت کے لیے بتانا؟
اب وہ سب اب تحدیث نعمت ہی کرتا رہے گا, پہلے اس کو پتا ہے تحدیث نعمت ہوتا کیا ہے, وہ تو اس کو پہنچے گی بات تو بہت بزن ہو جائے گا, وہ جا کے اس کے دوست جس کے پاس اس نے تحدیث نعمت کے نام پر وہ کہا ہے نا, وہ جا کر بولیں گے کہ یوں بولتا تھا, ایک ایک کو پکڑ کے بولتا ہے یہ, میں تحدیث نعمت کے لیے بولتا ہوں, یہ تو مذاق بن جائے گا یار. یعنی سب کام کرنے کے لیے علم چاہیے, اللہ کی توفیق چاہیے, کہ ہم جس کو تحدیث نعمت سمجھ رہے ہیں آیا وہ تحدیث نعمت ہے بھی یا نہیں, کچھ اور تو نہیں ہے.
یہاں تحدیث نعمت بنے گی کیسے, یعنی نام ذکر کرنا کیوں ضروری ہے کہ میں نے اس کو یہ دیا ہے, میں نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے؟
ضرورت ہو تو سکتی ہے تحدیث نعمت کہ کوئی اصلاح کا پہلو ہو, کوئی مطلب ایسی وجہ ہو بتانے کی, کوئی صورت تو شاید نکل آئے گی, تاہم مطلب یہ رسک کی فیکٹر تو ہے, وہ جا کر بولیں گے تو آپ کی تحدیث نعمت ہو سکتا ہے کہ ایزا مسلم کا روپ دھار لے اور مسئلہ کرا کر دے, پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے بس, وہ احسان کر کے بھول جانے والی بات ہے, آدمی بھول جائے, نیکی کر کے بھول جاؤ, نیکی یہ ہے کہ پرانی تو ہوتی نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ میں تو وہ آپ نے جو بھی کیا وہ جمع ہو گیا, یہ پرانا نہیں ہوگا, یہ نیا ہی نیا ہے, یہ آپ کو کام دے گا, آپ بھول جائیں, اسی میں بھلا ہے, یاد رہے گا تو پھر تحدیث نعمت کے لیے بولنے کا ذہن بنے گا. ہر بات کا تحدیث نعمت ہونا یہ بھی بیان کرنا بھی ظاہر ہے رسکی تو ہوتا ہے نا, کل باپ پر کوئی احسان کیا تھا وہ بھی بھولو گے کیا سب کو, میرے باپ کو میں نے حج کروایا ہے, تو بولتے پھرو گے کیا؟ انہوں نے انگلی پکڑ کے تم کو چلنا سکھایا ہے اس کا کیا, اور اپنا پیٹ کاٹ کے تم کو کھلایا تو پاؤں پہ کھڑا کیا, اب تم نے دو پیسے کمائے اور حج کروا دیا تو احسان جتاتے پھرتے ہو, میرے باپ کو حج کروایا, یہ جس پیسوں سے باپ کو حج کروا نا, پیسے حقیقت میں تیرے باپ کے ہی ہیں, اسی نے تجھے کمانا سکھایا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
حضرت صاحب یہ جو دیا جلاتے ہیں اس کا آرڈر بھی ہمارے پاس زیادہ آتا ہے,
اور غم اور خوشی میں جو یہ منتے مانگتے ہیں اس کا کرنا کیا سا ہے؟ حضرت صاحب ایک اور گزارش ہے کہ مٹی کے برتن ابھی لوگ جو ہے نا کم استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ بھی ہے، لوگوں کو یہ بتائیں کہ مٹی کے برتن میں استعمال کرنے سے کیا کیا فائدے ہیں؟ حضرت صاحب میرے کو ایک تیسرا سوال کرنا ہے کہ جیسا مٹی کا برتن ہوتا ہے نا، مٹی کا پیالہ ہو یا پلیٹ ہو یا گلاس ہو، وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس میں کھانا پینا کیسا ہے؟
دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا.
ماشاءاللہ، یہ مٹی کا دیا بیچنے کے تعلق سے انہوں نے بتایا، تو مٹی کا دیا بیچنا جائز ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ اپنے منتیں مانگتے ہیں لوگ، منتیں اللہ کے لیے اگر کوئی بات کوئی منت مانی، اس کے اپنی صورت ہے، یعنی وہ عبادت کی قسم سے ہو، یعنی کوئی اس میں سے واجب ہو، کوئی سی چیز واجب ہو جس کی اس نے منت مانی، مثال کے طور پر کہ میں اللہ کی راہ میں میرا فلاں کام ہو گیا تو اللہ کی راہ میں اتنی رقم خیرات کروں گا، تو یہ اگر اس نے کہا تو یہ واجب ہوگا، کیونکہ وہ زکات رقم سے دی جاتی ہے نا، تو یہ روزہ رکھوں گا یا نماز پڑھوں گا، یہ اس طرح کی واجب ہوئی. جب بعض صورتیں ہوتی ہیں کہ مزار پہ چادر چڑھاؤں گا یا مزار پر میں دیگ چڑھاؤں گا، یہ بھی منتیں ہوتی ہیں، تو یہ واجب نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ ان کا بھی پورا کرنا مفید ہوتا ہے، کرنی چاہیے پوری، یہ نہیں کیے تو گناہ گار نہیں، اور وہ جو واجب ہے اس میں گناہگار ہوگا. تو منت صرف اللہ کے لیے ہو، اور اتنی آواز سے بولے کہ خود اپنے کانوں سے سن سکے. اب بہرا ہے اور نہیں سن سکا وہ ایک الگ بات ہے. تو بہرا لے کر منت مانگنا جبکہ شرعاً وہ درست ہو، کوئی اس گناہ کے کام کی منت نہ ہو، تو یہ جائز ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں واجب بھی ہے، جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا. اچھا، تیسرا سوال، مٹی کے برتن لوگ کم استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ سنت بھی ہے، اور مٹی کے برتن کے فوائد بھی. تو بے شک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کے پیالے میں پانی پینا ثابت ہے. آپ کے یہاں مٹی کا برتن تھا، مطلب وہ اس سے مطلب یہ کہ ایک سنت مستحبہ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ مٹی کے برتن میں کھانا پینا، مٹی کے برتن استعمال کرنا، یہ ایک سنت ہے، سنت مستحبہ نہیں، ایسی سنت ہے کہ جو اگر عمل نہیں بھی کرے تو گناہ نہیں ہے، یہ کرے گا ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے تو عمل ثواب پائے گا. اور اس کے فائدے بھی ماہرین نے بیان کیے ہیں. مٹی کے برتنوں میں پکا ہوا کھانا اسٹیل اور دوسری دھاتوں میں پکے کھانے کی نسبت زیادہ دیر تک اپنی افادیت یعنی اپنا فائدے جو ہے وہ قائم رکھتا ہے. ماہرین کے مطابق نان اسٹک تانبے کوپر یعنی نان اسٹک تانبے یعنی کوپر پیتل نبراس اور اسٹیل کے برتنوں کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ. مٹکے یا مٹی کے برتن میں پانی محفوظ کر کے پینا گلے کی بیماریوں، کھانسی اور سانس کی تکلیفوں سے بچاتا اور ہاضمے کے نظام کو ڈائجسٹو سسٹم کو درست رکھتا ہے. یہ فوائد تو ہیں. پہلے مٹکے میں ہی پانی پیا جاتا تھا، یہ بعد میں کولر وغیرہ میں نے جو اپنا دیکھا ہے، کولر پہلے نہیں ہوتے تھے، مٹی کے مٹکے، مٹی کی ایک مٹکا اس طرح کا ہوتا تھا، کولر اس طرح کا مٹکا ہوتا تھا جس میں نل لگتا تھا، نل سے بھر کے لوگ پیتے تھے. اب بھی ہو سکتا ہے کہیں کہیں مٹی کے اس طرح کے وہ لگاتے ہوں گے مٹکے وغیرہ، لیکن اب نہ ہونے کے برابر پلاسٹک کے آگے ہیں کولر، اور اب اس کا خدا جانے فائدہ تو سمجھ میں نہیں آتا، ہو سکتا کوئی نقصان ہی ہوتا ہو. مٹی کے برتن اب بھی اگر کوئی رکھے پانی پیے تو ہے تو فائدہ مند، پھر بغیر برف کے آپ کو پانی ٹھنڈا ملے گا، فریج کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. مٹی کا مٹکا ہو مگر تلے میں سیمنٹ نہ لگی ہو، مٹی کا اوریجنل، تو یہ پانی کو ٹھنڈا کرتا ہے، پانی اس سے ٹیسٹی بھی بن جاتا ہے، لذیذ بھی ہو جاتا ہے، پھر سنت کی نیت ہوگی تو ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ.
ایک سوال یہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوا ہے کہ اگر مٹی کا برتن ہو اور اس کو فریج میں رکھ دیں پانی بھر کے،
منع تو نہیں ہے ظاہر ہے، رکھ رہے بھی کیا
فائدے
کی مٹی کا، یہ کھلا رکھیں گے تو اس میں ٹھنڈا بھی نہیں ہوگا، باہر اگر آپ کھلا رکھیں گے تو مٹکا تو بند ہوتا ہے نا، گہرا ہوتا ہے، تو اس طرح یہ کہ اس میں کیسا عمل ہوتا ہے، کیونکہ مٹی کے برتن اب جیسے یہ پیالہ ہے نا، یہ ہے کوٹنگ ہے اس میں، تو کوٹنگ نہیں ہوتی مٹکے میں، تو یہ باریک مسام، بہت باریک اس میں سوراخ ہوتے ہیں سمجھو، اس سے پانی جو ہے نا وہ بہت دیر کے بعد کچھ سے وہ رس رہا ہوتا ہے، پانی نکل رہا ہوتا ہے، مٹکے کے جہاں جہاں پانی ہے نا چاروں طرف سے وہ نکل رہا ہوتا ہے، اب اس کو ہوا لگتی ہے، تو اس طرح کے عمل ہوتا ہے جس سے اندر کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، کچھ ایسا ہے حساب کتاب. اور کوٹنگ ہوگی تو نہیں نکلے، جیسے یہ پیالہ ہے اس میں کوٹنگ ہے تو اس کے اندر پانی رکھو تو نیچے سے نکلے گا نہیں. اب تو یہ شو پیس بن گئے، مٹی کے برتن بھی اب یہ اینٹیک ٹائپ کی چیز ہو گئی ہے، لوگ لیتے ہیں گھروں میں بعض وقت، تو شاید یہ شو پیس کے طور پر شوکیس میں سجانے کے لیے لیتے ہیں، استعمال اب نہیں ہے.
استعمال ہوتے بابا
یہ استعمال کے لگ رہے ہیں.
جی جی کولر، کولر کہلاتے ہیں یہ مٹی کے،
مٹی کے کولر.
جی
اگر اچھا ہو نا، اب وہ سوراخ نکل آئیں گے تو یہ دیکھ بھال کے آدمی لے، ٹھوک بجا کے لے، ہوتا نازک ہے، اگر یہ گرا تو پھر گیا، یا کوئی چیز زور سے بچے نے مار دی، کوئی مضبوط وزنی کھلونا اس پہ ٹھوک دیا تو پھر ہو سکتا ہے اس میں کوئی درار پڑ جائے. تو یہ اونچی جگہ پر پہلے تو وہ اس کا پنیارا بناتے تھے، ہم تو اس کو شاید پنیارا بولتے تھے، اس کے اوپر مٹکا رہتا تھا، سیمنٹ کا ایک چبوترا ہوتا تھا اس پہ مٹکا رکھتے تھے، اب شاید اسی پر ہوتا ہوا گھروں میں کولر رکھتے ہوں گے، تو کولر نہیں ہے مزے کی چیز، لیکن اب کیا کریں، اب کلچر یہی ہے کولر کا، برف ڈالتے ہیں اس میں اور بھی ناس پانی کا، برف چاہے فریج کی ہو یہ بھی نقصان دہ، بازار کی برف، تو یہ برف میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے، بازار ہر برف کے نہیں کہتا لیکن ملاوٹ ہوتی ہے، حیرت ہوگی آپ کو. جی ہاں پانی میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں، میٹھا پانی نہیں ہوتا یہ ضروری، اس میں کھارا پانی یا اس طرح کے پانی مکس کر کے بنا دیتے ہیں. پھر صفائی کے مسائل، یہ مٹکا ہو نا تو یہ قدرتی طور پر ٹھنڈا، مشک کا بھی یہی ہے نا کہ مشک کو بھر کے آپ لٹکا دو، رات بھر یہ لٹکی رہے گی، آپ کو بہترین ٹھنڈا پانی ملے گا، مزے کو مزہ آ جائے گا، اور ٹیسٹی چمڑے کی مشک جو ہوتی ہے، اب اس کا بھی رواج نہیں ہے، برف کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ایسا ٹھنڈا ہو جائے گا. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی پسند تھا، تو میں یہی سمجھ سکا ہوں کہ مشک ایزا اور مشک جو لٹکتے تھے نا پانی، اس طرح ٹھنڈا اس دور میں کیا جاتا تھا، برف کا ٹھنڈا، برف کے ساتھ ٹھنڈا پانی پسند تھا، برف کا یہ نہیں پڑا میں نے، ٹھنڈا پانی. جو مٹی کے برتن ٹوٹ جاتے ہیں ان میں کھانا پینا کیسا، جب مٹی کا برتن جیسے یہاں سے ٹوٹ گیا تو یہیں سے اگر پیا تو یہ مکرو ہے، ناپسندیدہ ہے، اور اگر یہاں ٹوٹا ہوا ہے یہاں سے نہیں پیا بلکہ یہاں سے پیا تو کوئی حرج نہیں. اس طرح کھانے میں اگر اس میں ہے تو ٹوٹا ہوا کنارا کھانا تو بیچ میں ہے، اس کو تو ٹچ نہیں ہو رہا، تو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور دراڑ ہے اگر اس میں تو پھر اس میں پانی نہ پیا جائے، دراڑ ہے تو کھانا نہ جائے. ہمارے پلیٹوں میں بھی جگہ جگہ سے اس کی کوٹنگ اکھڑ جاتی ہے، اکھڑ جاتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ مٹی جو کھردری ٹائپ کی ہو جاتی ہے، تازہ تازہ مٹی جیسی، اس میں میل جمع ہوتا ہے. اس میں بھی کھانے پینے میں احتیاط کرنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ گرما گرم ڈالیں گے تو میل کچل جو ہے یہ اس میں حل ہو جائے گا، پانی ہوگا تو بھی اس کے جراثیم کو لے آئے گا اگر ہوئے تو. اس میں میل کچل میں تو عام طور پہ جراثیم ہوتے ہیں، فریش برتن ہو. فریش ہونا مشکل ہے, فریش ہے تو فریش رہنا مشکل ہے, اس کی حفاظت بہت مشکل ہوتی ہے, خصوصاً بچے والوں کے گھروں میں ٹوٹنے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے. جہاں مطلب عادت ہو جاتی ہے نا تو وہاں مطلب اس کے بغیر چلتا نہیں ہے. مجھے کسی اور برتن میں مزہ نہیں آتا. حسن رضا جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ان کو مٹی کے بغیر برتن دیں گے تو وہ منع کرتا نہیں, میرا برتن مٹی کے برتن میں کھاؤں گا. عادت ہمارے اور اس کا یہ رائج ہے الحمدللہ, مٹی کے برتن میں کھانا, مٹی کے برتن میں پانی پینا, پکانا بھی چاہیے ہنڈیا, اس کے بھی فوائد ہے, لیکن یہ بھی ذرا مشکل کام ہے ہنڈیا کو سنبھالنا بھی, دھلنا بڑا مشکل ہوتا ہے ان کا, یہ پلیٹیں دھونا یہ بھی بہت مشکل ہے, ہیوی ہوتی ہے نا, تھوڑا ٹچ ہو گئی تو ٹوٹ گئی پھوٹ گئی. تو یوں اسٹیل وغیرہ میں آسانی ہے. در مختار رد المختار کے حوالے سے کھانے پینے کے برتن مٹی کے ہونا افضل ہے کہ اس میں نہ اسراف ہے نہ اترانا. اور حدیث میں جو اپنے گھر کے برتن مٹی کے رکھے فرشتے اس کی زیارت کریں. پتہ رضویہ شریف جلد اول پیج نمبر 336 پر یہ بھی ہے, مٹی کے برتن میں کھانا پینا بھی تواضع یعنی عاجزی اور انکساری کے قریب تر ہے, بہت زیادہ قریب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
گھر کے بڑے افراد اگر گالم گلوچ کرتے ہوں تو کیا پھر بھی ان کی عزت کی جائے گی؟
اب باپ کا تو احترام کرنا ہی ہوگا نا, گالی دیں اللہ نہ کرے نمازیں نہ پڑھیں, وہ اپنی جگہ پر ان کا گناہ ہے, اس کے لیے دل جلا ہے, نرمی کے ساتھ ممکنہ صورت میں نیکی کی دعوت دے ان کو, لیکن احترام تو کریں ماں باپ کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
سفر ٹریول یہ انسان کی زندگی کا اہم ترین جز ہے. یہ میرے سامنے کچھ تحقیقات پڑی ہیں, ان کے مطابق سفر کرنے سے کچھ بیماریاں بھی ان کا علاج ہو جاتا ہے, کسی حد تک ٹھیک ہو جاتی ہیں. ایک تحقیق کے مطابق انسان ایک جگہ پر جب رہتا ہے وہی سڑکیں وہی دیواریں گھر بستر وغیرہ دیکھ دیکھ کر یکسانیت کی آ جاتی ہے, اور جب وہ سفر کرتا ہے کسی اور جگہ پر جاتا ہے تو ذہن کا کینوس بڑا ہوتا ہے, پکچر بڑی ہو جاتی ہے, نئے لوگوں سے ملتا ہے, نئی جگہوں کو دیکھتا ہے تو ذہن کھلتا ہے, تجربات شیئر ہوتے ہیں اور اس کی زندگی میں کچھ ڈیولپمنٹ آتی ہے. اسی طریقے سے کچھ سانس کی بیماریاں ایزما اور دیگر بیماریاں ایسی ہیں جن میں فرق پڑ جاتا ہے, الرجیز کچھ ایسی ہیں سفر کرنے سے ان میں فرق پڑ جاتا ہے. اور پھر یہ بھی محسوس کیا گیا کہ جو سفر کر کے واپس آتے ہیں تو گھر سے دور رہتے ہیں تو گھر والوں کو بھی کوئی قدر ہوتی ہے کہ یہ گیا تھا, اس کی کوئی اہمیت ہے. تو امیر علیہ سنت سے یہاں پر ایک سوال پہلے میں عرض کروں گا کہ حضور سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں, کیا واقعی آپ کا کوئی تجربہ ہو کہ کوئی بیماری ایسی ہے کہ جو سفر کرنے سے اس میں بہتری آتی ہے, اور سفر کے وہ فوائد جو عام طور پہ ہماری نظر سے پوشیدہ ہوتے ہیں لیکن آپ نے اپنے تجربے میں دیکھا ہو کہ یہ فائدہ بھی ہوتا ہے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے, تو آپ وہ کچھ شیئر فرمائیے.
حدیث پاک ہے سافرو تفشو, سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے. سفر جو ہے وسیلہ ظفر, کامیابی کا وسیلہ ہے. سفر کے اپنے فوائد ہیں, صحت ملتی ہے سفر سے, بیماری دور ہوتی ہے, آب و ہوا چینج ہوتی ہے. اب یہ خدا بہتر جانے کہ سفر کون سا, اونٹوں اور گھوڑوں کا پہلے سفر ہوتا تھا, اس میں جیسی تیسی ورزش, خوب تازہ ہوائیں, صحرا لکو دک, پھر سبزار اور ہر طرح کے ماحول سے جنگلوں سے گزرنا ہوتا, وہ سفر تو واقعی سفر ہوتے تھے. اب تو ہوائی جہاز میں بند ہو کر سفر کرتے ہیں. ہوائی جہاز کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان میں تابکاری کرنیں ہوتی ہیں تو جو کہ کینسر تک اس سے ہو سکتا ہے. اب یہ کہ ہوائی جہاز کے سفر میں صحت ملتی ہے, یہ کیسے کہا جائے؟ تو یہ کہ یوں سفر جو ہے یہ ہے تو مفید.
بسا اوقات انسان اپنی موجودہ حالات میں اتنا وہ پریشان یا گھرا ہوا ہوتا ہے کہ سم ٹائم جب وہ سفر کرتا ہے تو وہ اس کیفیت ان حالاتوں سے نکلتا بھی ہے تو کتنوں کی بہت ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہوں گی جو شاید دور ہو جاتی ہوں گی, ایسا آپ کو لگتا ہے؟
اب مطلب ماحول تو تھوڑا چینج ہو جاتا ہے, گھر کی جھنجھٹ سے بھی تھوڑا آدمی نکل جاتا ہے. ہر وقت بعد گھروں میں کڑکڑ بہت ہوتی ہے, تو اکیلا جا کر کہیں سفر پہ چلا جائے گا یا اپنے دوستوں کے ساتھ گیا ہوگا تو وہاں ماحول بالکل چینج ہو جائے گا، فریش ہو جائے گا. پھر یہ کہ سفر تو بہت سارا طرح کے ہیں
جی،
مدینے کا بھی تو ایک سفر ہے.
وہ
کسی پنجابی کا شعر ہے، دنیا دے سفراں تو بندہ تھک تے جاندا اے، دنیا دے سفراں تو بندہ تھک تے جاندا اے، پر سفر مدینے دا ہر دم میں بڑا سونا، پر سفر مدینے دا ہر دم اے بڑا سونا. تو مدینے کا سفر تو مدینے کا سفر ہے، یہ نصیب ہو جائے تو ساری تھکن بھی اتر جائے، سارے غم بھی دور ہو جائے. لیکن یہ کہ نیت غم دور کرنے کی، دنیا کے جھنجھٹ سے آزاد کر کے تھوڑا فریش ہونے کی نیت نہ کرے، سمجھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی نیت کرے کہ مدینہ کا سفر کرے، تو ان کے سوا کسی کی نہ آرزو ہو، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. تو اللہ کرے کہ مدینے کا سفر بار بار نصیب ہو. اب میرا تجربہ انہوں نے بولا کہ میں نے کوئی ایسا نوٹ کیا ہے کہ میری صحت سفر میں صحیح ہو جاتی ہے یا کیا، وہ کوئی ایسا خاص جو یاد نہیں آ رہا کہ میں نے اس کو باقاعدہ نوٹ کیا ہو. اب دیکھیں گے انشاءاللہ کہ سفر نصیب ہوا. سفر مدینہ ہو نا تو پھر بات یہ ہے کہ سفر مدینہ میں تو میرا تو نوٹ کیا تجربہ ہو گیا نا، میں یہاں چل نہیں سکتا تھا، وہ ماں چل کے طواف کیے تھے میں نے، صحت اچھی ہوئی تو کیا نا طواف پیدل. میں تو ویل چیئر پر ہی، میرا تو مطلب یعنی کہ ذہن تقریباً بنا ہوا تھا ویل چیئر پر ہی کرنا پڑے گا مجھے طواف. اللہ نے اسے ہمت دے دی کہ چل کر طواف، بلکہ صحیح بھی چل کر کی میں نے. بعض اوقات ایسی نوبت آئی تھی کہ مجھے تیز چلنا پڑا تھا، وہ تیز چل کر میں مکے کی گلیوں میں گیا ہوں، حالانکہ یہاں نہیں چل سکتا میں، تیز گر پڑوں چل ہی نہیں سکتا، مطلب یہاں پوزیشن ایسی ہے. سفر میں اللہ نے برکت دی، سفر بھی سفر تھا نا، وسیلہ سفر تھا.
تو نیچے جو بیسمنٹ میں صحیح کی تھی تو ٹھنڈا فرشتہ اور ننگے پاؤں صحیح
جی، الحمدللہ آپ بھی تو ساتھ ہی ساتھ تھے، ماشاء
ننگے پاؤں ہی آپ نے پوری صحیح کی تھی.
یادیں رہ گئی بس، اللہ کرے پھر نصیب.
ویسے سفر میں بابا یہ گھر والوں کی بھی قدر ہوتی ہوگی، جب خود کھانا پکانا ہے، خود کپڑے دھونے ہیں، یہ بھی ایک تھوڑا ہوتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کتنے بیسیو سو ہوتے ہیں، جب ایک کپڑے ایک سوٹ لے کے بیٹھا ہوتا ہے نا، پتا چلے پورا ڈبا خالی کر دیا سرف کا، مطلب قافلے میں ہوتا ہے کبھی کپڑے دھو رہے ہوتے تو پتا چلتا ہے کہ وہ جو ایک ڈبے میں گھر والے تو چار سوٹ دھوتے تھے اور یہ ایک بھی پورا نہیں ہوتا ہے،
دھونا ہی نہیں آتا نا، وہ دھوتا بھی کیا ہوگا، کچھ کا کچھ کر ڈالتا ہوگا.
ہمارے ایک طالب علم، ابھی تک وہ طالب علم نہیں ہے، وہ مجھے بتا رہے تھے اپنے واقعے کہ جب میں جامع المدینہ میں پڑھتا تھا، طالب علم کسی درجے کا بتا رہے تھے، تو میں کپڑے دھونے نہیں آتے تھے، اب 15 دن کے بعد کپڑے دھونا، وہ 2-4-5 سوٹ جو جمع ہوتے نا دھو، تو دھوتے میں پوری رات صرف کپڑے دھونے میں نکال جاتا، تو صبح نچوڑنے تک کی میرے اندر طاقت نہیں ہوتی تھی، خالی کپڑے دھونے میں رات نکل جاتی تھی، اور صبح جب درجہ شروع ہوتا تھا تو میری آنکھیں نہیں کھلتی تھی، اور میں بس ستا رہتا تھا، پھر استاد صاحب کسی کو بھیجتے تھے 3-4 درجوں کے بعد، تو وہ سمجھ آ جاتی تھی کہ اس نے آ رکھتا رہا تو کپڑے دھوئیں، تو کپڑے دھونے ہی نہیں آتے تھے. لیکن جو صوبان بھائی نے سوال کیا نا، تو امین بھائی اور صوبان بھائی کے سوال میں ایک فرق تھا. امین بھائی کا سوال بھائی یہ تھا کہ ہمیں گھر والوں کی قدر ہوتی ہے، وہ صوبان بھائی کا سوال یہ تھا کہ ہم جب گھر آتے تو گھر والوں کو ہماری قدر ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟
دونوں درست ہے،
دونوں درست.
میں مدینہ شریف کے سفر میں جب گیا تھا فرسٹ ٹائم، گھر والوں کی یاد آتی ہے، پر میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. تو میرے ساتھ ایک عیسائی بھائی تھے، جب ہم یعنی مدینہ شریف حاضر ہوئے تو پھر حج کیا، حج کے بعد پھر مدینہ گئے، جب مدینہ قریب آیا تو میرے ساتھ ایک دوست تھے، وہ رونے لگے، اب بھاگ کاٹا وہ رو رہے تھے. میں تو بڑا متاثر, میں نے کہا یار تو یار مدینہ قریب ہے تو کہ سر عشق رسول میں رو رہے ہیں مدینے کے, تو اس میں عشق میں محبت میں اور رشک آ رہا تھا ان پر. پھر یہ بولے ماں یاد آ رہی ہے, وہ آپ نے بولا یاد آتے ہیں یار اب کسی کو جو جو جس کو یاد آئے, اور کوئی کہتا ہے یاد ہی نہیں رہتا جب مدینے جاتے ہیں تو, بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. یہ کسی کا شعر ہے, تو بس ان کو ماں یاد آئی تھی. چلو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کبھی اپنا مقام ہے. ماں کا درجہ تو ہے نا, ماں کی شفقتیں یاد آئیں اس کو. سفر میں تکلیفیں تو ہوتی ہیں نا, یہ خالی سفر میں وہ اپنے فوائد پر تو غور کرتے ہیں, لیکن یہ بھی بخاری شریف کی حدیث کا ایک حصہ ہے, وہ السفر قطعت من العذاب, سفر عذاب کا ٹکڑا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر الرسول کی بارگاہ میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ ویسے مدنی ماحول میں بھی سنتے رہتے ہیں مختار کے بارے میں, مختار ہمیشہ سکھی رہتا ہے, تو آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ مختار بننے کے لیے کن کن چیزوں کو ملحوظ نظر رکھنا چاہیے, اور کون سی ایسی چیزیں جو انسان کو مختار بناتی ہیں, یہ ارشاد فرمائیں.
یہ عام طور پہ انسان کو پتا ہوتا ہے کہ احتیاط کس کو بولتے ہیں. اب جیسے جس کو یہ پتا ہے کہ ٹھنڈے پانی سے میرے گلے میں درد ہو جاتا ہے, اب احتیاط اس کو کہیں گے کہ ٹھنڈا پانی نہ پیے. اس کو پتا ہے کہ مجھے محتاط رہنا ہے, ٹھنڈا پانی نہیں ہو, لیکن پیتا ہے تو یہ غلط کرتا ہے. ادھر نہیں جانا کہ ادھر خطرہ ہے, ادھر جانے میں حرج نہیں ہے. گاڑی رف نہیں چلانی, خطرہ ہے, احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کرنی ہے. تو یوں احتیاطیں تو آدمی کو عام طور پہ سمجھ آ جاتی ہے, لیکن جو سمجھ کر بھی نہ سمجھے اس کی اپنی سمجھ کا قصور ہے. وہ گجراتی کہاوت ہے چیتنا نر سدا سکھی, اس کا اردو ترجمہ بنے گا محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
وسلم, محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر دی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الغريب صلى الله عليه.
مدني مذاكرة مدني مذاكرة
مدني مذاكرة.